چاہو گر ہو برکت کاروبار میں تو سیکھو جو بتایا شریعت نے ہم کو، احکام تجارت احکام تجارت.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل سلسلہ احکام تجارت کے ساتھ حاضر ہیں، اور سلسلے کا فارمیٹ آج پھر ایک بار تبدیل ہے، اور مفتی صاحب کے ساتھ میں موجود ہوں. مفتی صاحب، پہلے آپ کی طرف آتا ہوں، لیکن درود پاک کی فضیلت شامل کر لیتے ہیں اور اس کے بعد مفتی صاحب کی طرف بڑھتے ہیں. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے، بروز قیامت کوئی سایہ نہ ہوگا اللہ تعالی کے عرش کے سائے کے سوا، اور یہ سایہ تین لوگوں کو ملے گا. صحابہ اکرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ تین خوش نصیب کون ہوں گے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ایک وہ شخص ہوگا کہ جس نے میرے کسی امتی کی پریشانی دور کی ہوگی، دوسرا وہ کہ جس نے میری سنت زندہ کی ہوگی، اور تیسرا وہ کہ جس نے دنیا میں مجھ پہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا ہوگا. اور بھی بہت سارے ایسے خوش نصیب ہیں جن کی احادیث طیبہ میں عرش کا سایہ ملنے کی جن کے بارے میں نبی دی گئی ہے، لیکن سر دست جو حدیث پاک بیان کی، اس میں درود پاک پڑھنے والا بھی شامل ہے. ہمیں چاہیے کہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مفتی صاحب، آج کے پروگرام کا فارمیٹ بھی ہمارا چینج ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں ساری انوائرمنٹ چینج ہو گئی ہے، نہ صرف ملکی سطح پر بلکہ بین الاقوامی سطح پر انوائرمنٹ چینج ہوئی ہے، اور ایک ایسا چینج ہے جو کسی کے بس میں نہیں ہے. آپ کیا ارشاد فرمائیں گے موجودہ حالات پر، اور کیا مشورہ دی؟
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، جب سے حکومتی ہدایات آئی ہیں گیدرنگ کے تعلق سے، ہم نے اس کو فالو کیا ہے، اور نہ صرف یہ کہ بڑے بڑے اجتماعات ختم کیے گئے ہیں، بلکہ ہم نے مختصر جو گیدرنگ تھی اس کا بھی اہتمام اب نہیں رکھا.
جی،
ہماری کلاس ہو رہی تھی، فکر معاملات کی بڑے زور و شور سے چل رہی تھی.
جی،
بس کل نہ چاہتے ہوئے،
بڑے جذبے سے چل،
بہت جذبے چل رہی تھی، کل نہ چاہتے ہوئے اس کو بھی موقوف کیا ہم نے. جب یہ معاملات ختم ہوں گے تو پھر اس کو جاری کیا جائے گا. آج ہمارے ہاں سینیٹری مارکیٹ کے تاجر لائن اپ تھے.
جی، بالکل لائن اپ،
اور پچھلے ہفتے کچھ تاجر آئے تھے، اس کے علاوہ بہت سارے تاجر لائن اپ تھے.
بالکل،
لیکن چونکہ 8-10 افراد کے بٹھانے کی پالیسی نہیں رہی، تو اگرچہ کہ ممکن ہے بہت سارے چینلوں نے اس کو فالو نہ کیا، لیکن ہم نے کیا، الحمدللہ احکامات ہیں تو ہم نے فالو کیا ہے. تو یہ تو 2 مہینے ہوئے کہ ہم نے تاجروں کو دوبارہ سے بٹھانا شروع کیا ہے.
جی،
ورنہ تو سالہ سال سے ہم لوگوں کی کال لے رہے تھے.
جی، ون ٹو ون سلسلہ ہوتا.
جی ہاں، لے رہے تھے. رہی بات موجودہ حالات پر، تو دیکھیں انسان کیا کرنا چاہتا ہے اور کیا ہو جاتا ہے.
جی،
انسان کی بے بسی اسے بتاتی ہے کہ انسان کی حقیقت کیا ہے. کیا انسان طاقت رکھتا ہے، کیا پرواز رکھتا ہے، کیا قوت رکھتا ہے، کیا اس کو اپنے اوپر دعوے ہیں. لیکن ایک ایسی لہر چلتی ہے، ایک ایسی ہوا چلتی ہے کہ جو ثابت کرتی ہے کہ انسان بے بس ہے، لاچار ہے،
کوئی اور ہے،
کوئی اور ہے جو اس کائنات کو چلا رہا ہے، کوئی اور ہے جس کے ہاتھ میں مخلوق کی ڈور ہے. تو مخلوق اترانا چھوڑ دے، اور یہ جو بے بسی ہے، یہ جو کیفیت ہے، یہ جو خوف طاری ہے، یہ اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ ہم اپنے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری دیں
اللہ،
اور یہ سمجھیں کہ وہی اس کائنات کو چلا رہا ہے. ہم اپنے ارادے بنانے کے باوجود، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نا، کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے جو ہے نا اللہ تعالیٰ کو پہچانا ہے.
عرفت ربی بی فثقل عزائم.
جی، تو ہم کیا کیا ارادے بنائے ہوتے ہیں، کیا کیا پروگرام بنائے ہوتے ہیں ہم نے، دنیا کس طریقے سے جو جاری و ساری تھی، رواں دواں تھی، ٹھہر سی گئی ہے، پوری دنیا ٹھہر گئی ہے.
جی،
یہ مطلب کہ کسی ایک بندے کے کرنے سے تھوڑی ہو سکتا ہے.
جی،
اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے، اس کا ارادہ ہے، وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے.
مطلب ایک لکھنے والے کا ایک جملہ بڑا میرے دل کو لگا، اس نے کہا کہ قیامت تو جو ہوگی ہوگی، हमसे तो जो इस वक्त जो कैफियत है, कोरोना है, वायरस, एक छोटा सा वायरस है जो भी है, अल्लाह चाहेगा तो ये भी खत्म हो जाएगा, हमसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा, सारी दुनिया को हिला के रख दिया है। तो यहाँ पे जरा हम इमेजिनेट करें और सोचें कि कयामत कैसी होगी।
जब से कायनात बनी है तगयुरात आते रहे हैं।
ठीक,
तूफान नूह भी एक तगयुर था,
ठीक,
एक आलमी तगयुर था, पूरी दुनिया को भाग कर ले गया था, मतलब जो कश्ती नूह में नहीं थे उसके अलावा कुछ बाकी नहीं रहा था।
सही,
एक आलमी जो ना वो तगयुर कहा जाता है, और जो अदियान दिगर अदियान है वो भी इसको तस्लीम करते हैं।
जी,
तो दुनिया में जुजवी तौर पर बड़े पैमाने पर तगयुरात तो आते रहते हैं, तो ये तगयुरात अल्लाह तबारक व ताला के मज़ाहिर की तरफ दावत देते हैं, अल्लाह तबारक व ताला की पहचान की तरफ दावत देते हैं, अल्लाह ताला की ताकत, अल्लाह ताला की कुदरत की तरफ दावत देते हैं, उसकी बारगाह में हाजिर होने की दावत देते हैं। अच्छा, खौफ का भी समय है और बड़ा ही बहुत ज्यादा खौफ है। अब इस खौफ के अंदर मुसलमान के बहुत सारे हथियार हैं।
ठीक,
यानी एक हथियार है इत्मीनान।
तो खौफ में इत्मीनान कहाँ होता है?
देखिए, इत्मीनान होना भी तो एक ताकत है ना
जी।
मतलब कोई पटाखा बज जाए, लोग भाग पड़े, तो ये भागने वाले बहादुर हैं या जो खड़ा है वहां पर वो बहादुर है? मौका मेल की मुनासिब से देखा जाएगा ना, कि वो समझता है कि तो पटाखा चला है, कौन सा गोली डायरेक्ट मुझे आ पड़ रही है।
ठीक,
वो खड़ा हुआ है,
फेस कर रहा है, उसे
फेस कर रहा है, बहादुरी है।
ठीक,
अब गोलियों की बौछार हो रही है तो थोड़ी कहा जाएगा खड़ा रहे
जी।
तो कहने का मतलब ये है कि आम जो लोग हैं वो तो एक हल्की सी जो रक्षे की जो ना वो आवाज भी अगर पैदा हो पटपट करके, उसमें तो पटाखे फूट गए और औसान खता हो जाते हैं
जी।
तो सबर का मरहला एक ये है कि बंदे के औसान खता ना हो, औसान बरकरार रहे, बंदे का इत्मीनान बरकरार रहे, ये एक बहादुरी की किस्म है।
ठीक,
एक होता है हकीकी खौफ और एक होता है खौफ को अपने ऊपर बिला वजह का तारीफ कर लेना।
ठीक,
इन दोनों में फर्क है।
सही,
तो खौफ को बिला वजह अपने ऊपर तारीफ जो करना है ये बहादुरी की नफी है, शुजात के खिलाफ है।
ठीक,
रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा मदीना मुनव्वरा में अजीब खौफ की लहर दौड़ी, दुश्मन के लश्कर का खौफ था या कोई और वजह थी, तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम घोड़े पर सवार हुए और उस तरफ आपने आप पे घोड़े ने चलना शुरू कर दिया कि जहां से लोगों को खदशा था कि कुछ है। तो लोग हैरान थे इस खौफ के आलम में नबी अकरम अलैहिस्सलाम ऐसे बहादुर हैं।
अल्लाह अकबर।
तो कहने का मतलब ये है कि एक तो अपने ऊपर खौफ न तारी होने दें,
ठीक,
एक इत्मीनान का मुजाहरा करें।
अब मुझे ये करें कैसे?
अच्छा, हाँ, ये भी एक सवाल है, इत्मीनान कैसे हो? इत्मीनान असल में दिल की एक कैफियत का नाम है।
ठीक,
जब दिल जिंदा होता है, अल्लाह ताला के नूर से मुनव्वर होता है, याद इलाही से आबाद होता है, तो दिल के अंदर इत्मीनान रहता है। दिल की जो कैफियत है ना, इस्तेराबी, क्या हो गया, क्या होने वाला है, क्यों हो गया, ये उन लोगों को ज्यादा होती है, जिस तरह है ना कि सिगरेट पीने वाला ज्यादा उसके फेफड़े कमजोर होते हैं।
जी, जी।
अच्छा, और इस तरह के अल्कोहल पीने वाला और उसके जिगर गुर्दे खराब होते हैं। तो इसी तरीके से जो फिल्में ड्रामे देखने वाले होते हैं वो हर मंजर को एक फिल्मी मंजर के तौर पर देख रहे होते हैं।
ठीक,
और वो हकीकत की दुनिया में रहते ही नहीं है।
ठीक,
हकीकत की दुनिया में जो रहता है घर से मस्जिद, कारोबार, अपने काम से काम रखता है, तो वो बहुत सारी चीजों से दूर रहता है।
ठीक,
और आजकल भी लोग कह रहे हैं कि जितना ज्यादा मीडिया को देखेंगे उतना ज्यादा परेशान होंगे।
ठीक,
इत्मीनान के साथ अपने काम जारी रखे जाए, एहतियाती तदाबीर अपनाई जाए।
ठीक,
तो इत्मीनान का ताल्लुक दिल से है, दिल के अंदर अल्लाह की याद हो तो दिल का सुकून बरकरार रहता है। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, कि दिलों का जो इत्मीनान है वो अल्लाह के जिक्र में है।
ठीक,
तो अल्लाह ताला के जिक्र की आदत बनाएं, और इन हालात के अंदर जो आजकल हालात दरपेश हैं, एक वजीफा मैं अर्ज कर देता हूँ, शजरा तारिया में भी ये वजीफा मौजूद है, अहदीस मुबारका में इसको बयान किया गया। नबी अकरम अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक सहाबी हाजिर हुए, उन्होंने यानी उनको बिच्छू ने काट लिया था। इमाम निसाई रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी किताब में इसको बयान किया, इस वाक्य को बयान किया। वैसे ये दुआ जो है मुस्लिम शरीफ में भी है।
ठीक,
वो बयान ये करते हैं कि नबी अकरम अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक सहाबी आए, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे बिच्छू ने काट लिया है। तो आपने फरमाया, क्या तूने ये दुआ नहीं पढ़ी थी? अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि तामा मिन शर्रि मा खलक। अच्छा, इस रिवायत के अंदर तामा के अल्फाज हैं, मुस्लिम शरीफ में है, आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि तामाति मिन शर्रि मा खलक। अब इसके तर्जमे पर गौर कर लें जरा
जी।
اس کا ترجمہ بتانے سے پہلے میں امام قرطبی کا ایک واقعہ بیان کرتا ہوں.
سبحان اللہ.
امام قرطبی جلیل القدر محدث اور مفسر واقع ہوئے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ یہ بڑی پیاری دعا ہے اور جب سے میں نے سنا کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اسے شام کے وقت میں پڑھا جائے, بعض لوگوں نے لکھا کہ صبح اور شام پڑھا جائے, تین تین بار پڑھنے کی ترغیب ہے.
جی
آپ فرماتے ہیں جب سے میں نے دعا کو پڑھنا شروع کیا کہ سانپ بچھو نے مجھے نہیں کاٹا, ایک مرتبہ ایک بچھو نے مجھے کاٹ لیا.
ٹھیک.
امام قرطبی فرما رہے ہیں تو میں نے خیال کیا یہ بچھو نے مجھے کیوں کاٹا ہے,
میں تو دعا پڑھی,
میں تو اس دعا کا عامل ہوں.
ٹھیک ہے.
تو پھر مجھے یاد آیا کہ آج میں نے یہ دعا نہیں پڑھی تھی.
ٹھیک. یعنی عامل تو تھے لیکن اس دن رہ گئی,
اس دن رہ گئی تھی.
ٹھیک.
تو اب اس کا ترجمہ یہ ہے اعوذ, میں پناہ مانگتا ہوں.
جی.
اب بندہ جو ہے وہ مدد طلب کر رہا ہے. بکلمات اللہ تامات, تامات کلمات کی صفت ہے.
ٹھیک.
اللہ تعالیٰ کے کلمات سے, کلمات کی مختلف تفاسیر بیان کی گئی ہے اور اس کی ایک معروف تفسیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام مراد ہے.
ٹھیک.
کہ اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے جو کہ کامل کلام ہے.
ٹھیک.
وہ تام کلام ہے جس کے اندر اعلیٰ درجے کی تاثیر ہے.
سبحان.
میں اللہ تعالیٰ کے کلمات سے پناہ طلب مانگتا ہوں, مدد مانگتا ہوں.
ٹھیک.
اب یہاں دیکھیں کہ کس طرح کا کلام ابہام ہے اس کے اندر.
ٹھیک.
اس کے اندر جو اللہ اور اس کے رسول کو مراد ہے وہ پوشیدہ ہے.
سبحان اللہ.
وہ اسرار اس کلمے کے اندر پوشیدہ ہیں.
ٹھیک.
اچھا, اس سے تو مدد طلب کی, اللہ کے کلام سے مدد طلب کرتے ہوئے پناہ مانگتا ہوں. کس چیز سے پناہ؟ من شر ما خلق, کہ ہر اس چیز کے شر سے جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے.
اللہ اکبر. وہ ہر شر اللہ ہی نے پیدا کی,
اللہ تعالیٰ نے جو بھی چیز پیدا کی ہے اور اس میں جو شر رکھا ہے.
ٹھیک.
بھائی مختلف چیزوں میں مختلف چیزیں رکھی ہیں نا.
ٹھیک.
بچھو کا جو ڈنک ہے اس میں زہر ہے.
ٹھیک.
سانپ کے ڈنک میں زہر ہے.
ٹھیک.
کوئی جانور جو ہے نا درندہ حملہ آور ہو جائے تو اس کے اندر بھی ایک شر ہے.
ٹھیک.
بطور خاص یہ جو دعا ہے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے زمانے میں قافلے جو ہے پڑاؤ کیا کرتے تھے.
جی.
اب ایسا تو نہیں ہوتا تھا کہ جناب کو ریسٹورینٹ بنے ہوئے ہیں, کمرے بنے ہوئے ہیں.
جی.
وہاں لوگ جا کر کمروں میں ٹھہر جائیں گے تو پڑاؤ جہاں رات ہو جاتی, جہاں قافلے کو تھکاوٹ ہو جاتی وہاں رات وہاں وہ ٹھہراؤ کرتا تھا, اپنا پڑاؤ کرتا تھا. تو یہ دعا وہاں کے لیے ارشاد فرمائی گئی کہ جہاں پر قافلہ رکے ٹھہرے کسی منزل پر تو یہ دعا پڑھ لے. اس جگہ کی سانپ بچھو نقصان پہنچانے والی جو چیزیں ہیں وہ اب بندے کو نقصان نہیں پہنچائیں گے. یہ دعا خاص طور پر ان مواقع کے لیے بھی فرمائی گئی. تو اس دعا کو صبح شام بطور خاص پڑھا جائے, اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق, اور جب جب یاد آئے پڑھتے رہیں. اور پڑھنا اس کا فائدہ مند ہی ہے, کوئی اس میں نقصان نہیں ہے.
فائدہ مند ہی ہے مفتی صاحب. اگلے سوال سے پہلے میں تھوڑی سی اس میں بات ملا دوں. آپ نے دو واقعات بتائے تاریخ کے, اور بات یہ دعوت اسلامی کے قافلے راہ سنت میں تبلیغ سنت کے عالمگیر تحریک دعوت اسلامی جو ہے ہمارا جو ایک مدنی مقصد ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے, تو اس کا ایک بہت بڑا ذریعہ جو ہے وہ مدنی قافلے ہوتے ہیں. قافلے ہوتے ہیں جو راہ خدا میں سفر کرتے ہیں, تو ان میں مفتی صاحب اس کے واقعات ہمیں ملتے ہیں. ہمارے ذمہ داران نے سنا ہے کہ بھئی ہم قافلے میں گئے, ایسی جگہ گئے اور وہاں پہ دعا پڑی تو اس کی برکت سے اہل قافلہ جو تھے وہاں پہ کسی موذی جانور کے یا کیڑے کے شر سے محفوظ رہے. اگلا سوال ہوں.
مجھے بھی ایک واقعہ یاد آ رہا ہے اپنا.
ٹھیک ہے.
لوگ فضائل کا نہیں ہے وہ, مطلب کسی خامی کا ہے.
چلے.
ایک مرتبہ جو ہے وہ یعنی بچپن سے جب سے ماحول میں آئے.
جی.
یہ تھا کہ بھئی کسی جگہ جب جانا ہے تو یہ دعا پڑھنی ہے.
جی.
اب ایک بس لے کر ہم, بلکہ ایک سے زیادہ بسیں تھیں, امیر علیہ السلام کے شہر میں آ رہے تھے. 1994-95 کا واقعہ ہے. ہم لوگ اترے اس شہر میں. جیسے بس سے لوگ نیچے اترے ہم نے کہا بھی ایک اپنا دعا پڑھ لیتے ہیں, کسی جگہ جب قافلہ ٹھہرے دعا اس کی ایک آئی ہے.
جی.
اب میں نے دعا پڑھانی شروع کی, پوری بس پڑھی اور میں بھول گیا. مجھے کئی دفعہ یاد آتا ہے یہ واقعہ, تو اس کے بعد پھر کسی نے مجھے لقمہ دیا تو جاری رکھی.
بعض اوقات بہت عام حفظ کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بندہ بھول جاتا ہے. بہرحال یہ انسان کی ایک وصف یہ بھی ہے. مفتی اب آگے بڑھتے ہیں اور یہ جو حالات ہیں, کیونکہ آج ہم احکام تجارت کر رہے ہیں, سوالات تو انشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین کی بالکل ہم شامل کر رہے ہیں. مفتی اب سچویشن چینج ہوئی ہے. اچھا, ایک انٹرنیشنلی سچویشن چینج ہوئی اور نیشنلی چینج ہوئی, ورلڈ وائڈ بھی ہے اور ہمارے ملکی حالات کے پیش نظر بھی ہے. میں آپ سے سوال یہ کروں گا کہ اس وقت کیونکہ آپ مفتی ہیں, آپ کا کام تو فتویٰ دینا ہے یا لوگوں کو شرعی مسائل بتانا, اس وقت لوگ کس قسم کے مسائل یا احکام جو ہیں وہ پوچھ رہے ہیں, جاننا چاہ رہے ہیں؟
دیکھیے, جب بھی تغیر ہوتا ہے اور تبدیلی آتی ہے تو لوگ جس کیفیات میں ہوں ان کے متعلق سوال پوچھتے ہیں.
ٹھیک,
پچھلا جو پورا ہفتہ گزرا ہے مسلسل حج اور عمرے, معافی جی, حج کے نہیں, عمرے کے سوالات لوگ پوچھ رہے تھے.
ٹھیک,
ہزاروں کی تعداد میں لوگ وہاں موجود تھے.
ٹھیک,
میں نے ایک خبر میں تو 42,000 کا فگر پڑھا ہے.
ٹھیک,
اگر 42,000 افراد وہاں موجود عمرہ کرنے کے لیے
جی,
تو آپ اندازہ لگائیں کتنی بڑی ڈسٹربینس تھی
جی,
اور کتنے لوگ اس کے بھی مراحل تھے. سب سے پہلا سوال یہ اس وقت پیدا ہوا کہ جب عمرہ کی فلائٹیں یہاں سے بند ہو گئیں.
ٹھیک,
جو لوگ جا رہے تھے احرام باندھ لیے تھے ان کے مسائل پیدا ہو گئے. اس کے بعد پھر جو ہے اپنا جب مدینہ منورہ سے جانے والے مکہ جا رہے تھے عمرہ بند ہو گیا, مقامی لوگوں کے لیے بھی وہ سوالات پیدا ہوئے.
ٹھیک,
جو لوگ مکہ مکرمہ پہنچ چکے تھے احرام سے روک دیے گئے, وہ سوالات پیدا ہوئے. پھر پتا چلا کہ جناب طواف کی اجازت ہے صحیح کی نہیں ہے, تو یہ صرف صحیح طواف کر سکتے ہیں صحیح نہیں کر سکتے, وہ مسائل پیدا ہوئے. اب 2-3 دن سے جو ہے وہ اور مسائل آ رہے ہیں, اور ملکوں سے آ رہے ہیں کہ جناب پولیس پہنچی ہوئی ہے مسجد میں اور کہہ رہی ہے کہ جمعہ نہیں کرنا. مطلب غیر مسلم ممالک کے
اندر غیر سے آ رہے ہیں,
کسی مسلمان ملک کے اندر اب تک جمعہ بند نہیں ہوا, جمعہ تو جاری ہے, لیکن جو غیر مسلم ممالک ہیں وہاں اس طرح کے بڑے مسائل آ رہے ہیں.
ٹھیک,
ممکن ہے بعض جگہوں پہ اس سے زیادہ بھی مسائل پیدا ہو گئے ہوں
جی.
اور اس کے بعد وہ مسائل جو ابھی لوگوں نے پوچھے تو نہیں ہیں لیکن مسلسل توجہ میں آ رہے ہیں کہ کاروبار کا جب پہیہ بند ہوتا ہے تو ایک عجیب جو نا وہ لوگوں پہ خوف تو طاری ہوتا ہی ہے
جی,
کرائسس شروع ہو جاتے ہیں.
ٹھیک,
پچھلے دنوں میرا ایک ملک میں جانا ہوا تو وہاں عجیب منظر میں نے دیکھا. منظر کیا دیکھا کہ وہ ملک سیاحوں کا گڑھ ہے
جی,
سیاح کسی وجہ سے آنا کم ہو گئے تھے تو ہوٹل انڈسٹری پوری تباہ ہو گئی.
ٹھیک ہے, بیٹھ گئی.
اچھا, بیٹھ جانے کے بعد کیا ہوا کہ 4-4, 5-5 سال کے لیے کرایہ بھی لے جاتے ہیں
جی,
رینوویشن کرواتے ہیں یہ لوگ, پھر اپنے حساب سے اس کو بنواتے ہیں
جی.
اب انہوں نے ایڈوانس چیک دیے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, کئی لوگ ملے کہیں گے جی ہم اتنے عرب کے نیچے آ گئے. ہاں, اتنے عرب کے نیچے کیسے آ گئے؟ کہا کہ ہم نے تو چیک دیے ہوئے تھے اس طرح کے اعتبار سے کہ جناب ہمارا کام چل رہا تھا اور اب جو ہے وہ کام سلو ہو گیا ہے, تو جس کی پراپرٹی ہے وہ تو نہیں مان رہا.
یعنی ہوٹل انڈسٹری جو تھی وہ کریش کر
گئی. تو میں 7-8 مہینے پہلے کی بات بتا رہا ہوں, اس وقت یہ عالم تھا. تو اب کیا عالم ہوا ہوگا؟ بےچارے ٹریول والے, کاروان والے, انہوں نے وہاں جگہ کرائے پہ لی ہوتی ہیں, ان کا کیا حال ہوگا؟ پھر جن ممالک کے اندر کاروبار بالکل رکا ہوا ہے وہاں کیا حال ہوگا؟ کرایوں کے معاملات, چیزوں کے معاملات. تو ایک طرف وہ مسلمان ہیں کہ جن کی پریشانیاں اور دشواریاں پیش نظر ہیں, کچھ وہ لوگ ہیں کہ جو منافع خوری میں لگے ہوئے ہیں
جی,
یعنی ایسے معاملات کے اندر کہ جب بعض چیزوں کے اندر قحط کا عالم ہے
جی,
یعنی سینیٹائزر جو ہے
جی,
پتا چلا کہ جناب 300 روپے کلو ملتا تھا اور یہ اب پہنچ گیا ہے 1200 روپے کلو پہ.
یہ تو آپ ہول سیل کا بتا رہے ہیں, وہاں بوٹل وائز دیکھیں تو جو 150 روپیز کی ایک بوٹل تھی سینیٹائزر کی تو وہ اس وقت 450 تک کی اطلاعات ہیں. اسی طریقے سے
سینیٹائزر کوئی ایسی چیز نہیں ہے
جی
جناب, یہی وہ ہو, یہ تو اس جگہ کے لیے ہے کہ جہاں پر صابن اویلیبل نہ ہو, پانی اویلیبل نہ ہو, تو وہاں کے لیے ہے. اور اس میں ایک شرعی مسئلہ اس کے حوالے سے پوچھا گیا کہ بھائی یہ استعمال کرنا کیسا ہے, اس میں الکوہل ہوتا ہے
جی,
تو خارجی استعمال جہاں ایسی چیزوں کا ہوتا ہے وہاں علماء نے اجازت دی ہے.
ٹھیک,
جیسا کہ پرفیوم ہو گیا تو اس کے اندر بھی الکوہل ضرور ہے لیکن یہ خارجی استعمال کے لیے, پینے کے لیے نہیں ہے. تو یوں ایک آفاقی طور پر لوگوں کو ڈفرینٹ مسائل درپیش ہیں.
ٹھیک ہے مفتی, آپ نے ایک بات یہ بھی فرمائی, میں غور کر رہا تھا, مفتی صاحب تو اپنی گفتگو میں برجستہ ارشاد فرمایا کہ کچھ مسائل وہ ہیں کہ جن لوگوں نے پوچھے نہیں ہیں لیکن ہم اس پہ غور کر رہے ہیں. جو میں سمجھ سکا ہوں ان کی بات سے, اللہ ان کا سایہ اور علماء اہل سنت کا سایہ, مفتیان اہل سنت کا سایہ دراز فرمائے. مفتی صاحب, انفرادی یا اجتماعی دعا جو ہے ایسے مواقع پر وہ کتنی مفید ہوتی ہے, اس کی کیا اہمیت ہے؟
دیکھیے, دعا ایک تو بندے کو سکون دیتی ہے.
ٹھیک
ہے, دعا بھی
قائم ہوتا ہے,
دعا بھی تو ایک ذکر ہے نا.
ٹھیک
ہے, اور پھر یہ ایک ایسا ذکر ہے کہ جس میں بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں حاضری دیتا ہے.
ٹھیک,
اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے, اس کی بارگاہ میں گریہ زاری کرتا ہے.
ٹھیک,
اور پھر جب نیک لوگ دعا کر رہے ہوں اور یہ اس میں شامل ہو, جس کی الگ بات ہوتی ہے.
صحیح.
ایک حدیث پاک میں فرمایا گیا اطلب الخیر عند حسان الوجوہ, کہ خیر کو نیک چہرے والے جو لوگ ہیں ان کے پاس جا کر طلب کرو. تو خیر کو نیک چہرے والے لوگوں کے پاس جا کر طلب کرو, اس سے کیا مراد ہے؟ اس کی بہت ساری تفاسیر بیان کی گئی, اور ایک تفسیر بزرگوں نے یہ بیان کی, ہمارے جو علماء ہیں انہوں نے یہ بیان کی کہ جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں ان کے پاس جا کر دعا کرنا بھی یہاں مراد ہے.
آپ کی کالز کی طرف بڑھتے ہیں اور پہلی کال شامل ہے, سلسلہ کرتے ہیں. جی
مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ اسلامی بہنوں کے بال خریدتے ہیں اور آگے بیچتے ہیں, جو آپ ارشاد فرما دیں کیا عورتوں کے بال خریدنا اور آگے بیچنا جائز ہے؟
انسانی بدن کا کوئی بھی حصہ قابل خرید و فروخت نہیں ہے, اور انسانی بدن کا کوئی بھی جز ایسا نہیں ہے جس کا معاوضہ لیا جا سکے, اس کو بیچا جا سکے. یہ کام حرام ہے, اور اس کام میں تو دوہری غلطی ہے. عورت کے جو بال ہیں وہ ستر بھی ہیں, چھپانے کی چیز بھی ہیں. عورتوں کو بھی چاہیے کہ جو بال وغیرہ ہیں وہ اس طریقے سے نہ ڈالا کریں, ان کو کہیں دفنا دیں یا کسی اسی کا ڈال دیں جہاں مردوں کی اس پر نظر نہ پڑتی ہو. تو یہ جو کام شروع ہوا ہے یہ کام شرعی اعتبار سے جائز نہیں ہے.
اگلی کال دیں.
میں جامعۃ المدینہ مدینہ پور دنیا پور میں پڑھتا ہوں. میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ آج کل جیسے عام رواج چلا ہو کہ وہاں بکریاں یا گائیں کسی کو دیتے ہیں وہ اسی کی ملکیت ہوتی ہے, پر جو اس کے بچے ہوتے ہیں نا وہ بانٹ لیتے ہیں آپس میں, ہاف ہاف کر لیتے ہیں, اس کے بارے میں شرعی رہن میں بھی فرما دیں مفتی صاحب.
آپ چونکہ طالب علم ہیں, جامعۃ المدینہ میں پڑھتے بھی ہیں, بہار شریعت کے اندر یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے, یا تو یہ مداربت کے باب میں ہے یا اجارے کے باب میں. مجھے یاد پڑتا ہے کہ اجارے کے باب میں چودھویں حصے میں یہ مسئلہ موجود ہے. تو وہاں اس جو لوگ کرتے ہیں اس کو اس طریقہ کار کو غلط قرار دیا گیا ہے, اور ایک متبادل طریقہ بیان کیا گیا ہے کہ بھئی یہ کام اس طریقے سے کر لیا جائے. تو آپ وہاں سے پڑھ لیں, اور ہم نے کئی دفعہ یہ جواب دیا ہے, دوبارہ دے دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ بکریاں کسی کو دینے کے بجائے جتنے کی بکریاں خریدنی ہیں آدھے پیسے اس کو دے دیں, اس سے پیسے لے کر پھر دونوں مل کے بکریاں خرید لیں. اب یہ بکریاں دونوں کی ہو جائیں گی, اب ان میں جو بھی اضافہ ہوگا یا یہی بکریاں جو بڑی ہوں گی جو قیمت میں اضافہ ہوگا تو اس کے دونوں مالک ہوں گے, یہ اس کا جائز طریقہ ہے.
اگلی کال دیجیے.
محمد زبیر اتاری عرض کر رہا ہوں. مفتی صاحب کی برگاہ میں عرض ہے کہ بعض موبائل نیٹ ورک کمپنیاں پیکج لگانے پر کیش بیک دیتے ہیں, جس کا مطلب ہوتا ہے کہ روزانہ کے حساب سے وہ 2 روپے دیتی ہیں اور 7 دن تک 2-2 روپے واپس کرتی رہتی ہیں, لیکن آج کل انہوں نے شرط رکھ دی ہے کہ اگر 1000 روپے آپ اپنے اکاؤنٹ میں مینٹین رکھیں گے تو پھر آپ کو 3 روپے ڈیلی کے حساب سے 7 دن تک کیش بیک ملتا رہے گا. اگر 1000 روپے سے کم آپ کے پاس بیلنس ہے تو پھر پیکج لگانے پر آپ کو کیش بیک کی رقم واپس نہیں ملے گی. تو گزارش یہ ہے کہ یہ 1000 روپیہ رکھ کر اکاؤنٹ میں کیش بیک روزانہ کے حساب سے 3 روپے لینا 7 دن تک, یہ جائز رہے گا کہ نہیں؟
سوال سائل کو اندازہ نہیں کہ انہوں نے جس انداز پر سوال کیا ہے دیں اس انداز پر کتنا بڑا ابہام کریٹ ہو گیا ہے.
ٹھیک,
یعنی ایک تو یہ کہ یہ موبائل سروس کا سوال نہیں ہے.
جی پیکج کا,
یعنی موبائل پیکج کا سوال نہیں ہے.
ٹھیک ہے,
بلکہ موبائل بینکنگ کا سوال ہے.
ٹھیک,
یعنی عام جو لوگ موبائل استعمال کرتے ہیں ان کو یہ صورتحال درپیش ہی نہیں آتی.
صحیح ہے,
ایک الگ سے آج کل موبائل کمپنیوں نے اپنے بینک کھول لیے ہیں کہ جی آپ اکاؤنٹ بنائیں اس میں کیش رکھیں ٹرانزیکشن کریں اس کی.
جی,
یہ ان سے متعلق سوال ہے.
ٹھیک,
تو پیکج لگانے پر تو اسے سہولت نہیں ملتی. ہاں, وہ جو موبائل بینکنگ کسی نے شروع کی ہے, موبائل کا اکاؤنٹ وہ کھولا ہے جس میں پیسے رکھے جاتے ہیں 1000 روپے, اور اس 1000 روپے کی وجہ سے نفع ملتا ہے, اور نفع جو ہے وہ منٹوں کی صورت میں مل سکتا ہے, ایس ایم ایس کی صورت میں مل سکتا ہے, انٹرنیٹ کی صورت میں مل سکتا ہے, اور اس نفع ملنے کی جو بنیاد ہے وہ 1000 روپے رکھنا ہے. ہمارے 1000 روپے ہمارے پیسے اس اکاؤنٹ میں اگر موجود ہیں تو ادارے پر قرض ہیں, قرض کی وجہ سے ہمیں نفع مل رہا ہے, اور قرض کی وجہ سے جب نفع ملے تو وہ سود ہوتا ہے. تو ایسا اکاؤنٹ کھلوانا جائز نہیں ہے, بالکل نہ کھلوایا جائے ایسا اکاؤنٹ. کئی کمپنیاں اس طرح کے اکاؤنٹ مارکیٹ میں لے آئی ہیں, اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ پہلے غریب آدمی سود سے تو بچا ہوا تھا.
جی,
سود ایک مالی معاملہ ہے نا.
جی جی جی,
بیچارے غریب آدمی نے تو بینک کا دروازہ نہیں دیکھا ہوا تھا
جی,
اکاؤنٹ تو اس کا ہونا دور کی بات ہے.
ٹھیک,
جب سے یہ اکاؤنٹ اور یہ نوسط آئی ہے ایک غریب سے غریب آدمی بھی جو ہے نا یہ اکاؤنٹ کھول کے بیٹھا ہوا ہے, جی میرے پیسے ہیں, میرا اکاؤنٹ ہے, میں نے اس کو بھیج دیے, میں نے اس کو بھیج دیے, میں جناب اس سے بل بھروا سکتا ہوں, میں یہ کروا سکتا ہوں, وہ سمجھتا جی میں نے بینک کھول لیا ہے.
وہ تو سود بھی نہیں سمجھ رہا ہوتا,
سود بھی نہیں سمجھ رہا ہوتا, اور اس اکاؤنٹ کے ذریعے سود کا لین دین ہو رہا ہوتا ہے, سودی منافع وہ استعمال کر رہا ہوتا ہے, سودی فوائد استعمال کر رہا ہوتا ہے, اور سود مزید زیادہ عام ہو گیا ہے اس سے.
مصطفیٰ, اگر کوئی ایسا کام کر رہا ہو یا ایسی ٹرانزیکشن کر رہا ہو یا اس نے کوئی ایسا معاہدہ کیا ہوا ہو جو سود پر مشتمل ہو, لیکن اس کی اپنی انڈرسٹینڈنگ یہ ہو کہ یہ سود نہیں ہے, تو کیا وہ بری ذمہ ہوگا؟ جیسے بعض لوگ کہتے ہیں ہمیں تھوڑی پتا تھا یہ سود ہے.
تو بہت سارے ڈاکو ایسے گزرے ہیں جو کہتے ہیں جی ہم تو امیروں کو لوٹتے ہیں, غریبوں کو دے دیتے ہیں. تو یہ تو نہیں کہا جائے گا نا کہ جناب ان کی یہ نیت اور ان کا یہ کہنا صحیح ہے.
ٹھیک,
تو جو غلط ہے وہ غلط ہے, کسی کے کہنے سے تو وہ صحیح نہیں ہو جائے گا جبکہ وہ غلط ہو.
ٹھیک,
ریالٹی اور حقیقت پر بنیاد ہوتی ہے.
ٹھیک, اگلی کال دیجیے.
مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اگر کاروبار میں دو فرد اپنا آدھا آدھا حصہ ملا رہے ہیں, یعنی کہ دو حصوں میں حصہ ملا رہے ہیں آدھا آدھا, تو اس کا اصول یہی ہوگا بھائی نفع نقصان وہ بھی آدھا آدھا ہوگا, تو اس طرح کاروبار کرنا جائز ہے یا اس میں کوئی مزید شرائط بھی ہے؟
ٹھیک,
دیکھیے جو آپ نے مسئلہ پوچھا ہے اس میں نقصان تو آدھا آدھا ہی ہوگا, کیونکہ نقصان کا ضابطہ یہ ہے شراکت کے اندر کہ ایز پر کیپیٹل نقصان ہوتا ہے, جس کا جتنا کیپیٹل ہوتا ہے وہ اتنے ہی نقصان کو فیس کرتا ہے. البتہ نفع جو ہے کم زیادہ رکھنا چاہتے ہیں تو وہ رکھا جا سکتا ہے, نفع میں ضروری نہیں کہ جناب جتنا کیپیٹل ہے اتنا ہی نفع بھی ہو, یہ ضروری نہیں.
مختلف اگر نقصان پر جیسے آپ نے فرمایا وہ تو برابر ایز پر کیپیٹل ہوگا, لیکن اگر کوئی اس میں چینجنگ کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟
نہیں, نقصان کے حوالے سے یہ لگا بندہ فارمولا ہے, جس کا جتنا کیپیٹل وہ اتنے ہی نقصان کا متحمل ہو سکتا ہے, اس سے زیادہ نہیں. اب تو جو ہے وہ جو لمیٹڈ کمپنیوں کی لائبلٹی کی جو بحث ہے
جی,
وہ اگر پڑھیں تو وہ تو کچھ اور کہہ رہی ہوتی ہیں, تو وہ بحث جن کو پتا ہے وہ سمجھ سکتے ہیں کہ شریعت کا یہ جو ضابطہ ہے اس ضابطے کے اندر کیپیٹل کا لحاظ رکھ کے یہ ضابطہ بنایا گیا ہے.
ٹھیک
ٹھیک ہے نا, البتہ وہ جو اصول ہے اس سے ہم متفق نہیں ہیں.
ٹھیک ہے جی, کال دیجیے.
محمد نواز اتاری رحیم یار خان سے. مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے, جس جانور کو سانپ لڑ جائے اس کا بیچنا یا اس کا گوشت کھانا کیسا, شرعی رہنمائی فرما دیجیے.
سانپ لڑ جائے, ٹھیک ہے,
سانپ لڑنے کے بعد اگر وہ زندہ ہے تو مال تو ہے وہ, جب تک وہ زندہ ہے مردار تو نہیں ہے.
لڑنے سے مراد کیا مطلب؟ ڈسنا ہے.
ڈسنا ہے,
ٹھیک
ہے, یہ لڑنا پنجابی میں جو ہے وہ ڈسنے کو کہتے ہیں.
ٹھیک,
یہاں فائٹ مراد نہیں ہے
جی,
لڑائی مراد نہیں ہے
جی. جی,
تو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ جناب درد لڑ گیا ہے, یہ اس طرح کا جملہ استعمال ہوتا ہے.
ٹھیک,
تو البتہ اس کے اندر ایک عیب ضرور پیدا ہو گیا ہے, اب دیکھا جائے گا کہ اس کا عیب کس درجے کا ہے. پتا چلا کہ جناب اس کا جو گوشت اگر لوگ کھائیں گے تو لوگوں کو ضرر پہنچے گا, نقصان پہنچے گا, تو پھر تو بڑا سخت معاملہ ہو گیا یہ. تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس جانور کی کیفیت کیا ہے اور جو ماہرین ہیں وہ اس پر کیا اپنی رائے دیتے ہیں, کیونکہ جو ضرر اور شر ہے یہ ایک اتنا سمجھیے کہ پانچ ایسے قاعدے ہیں شریعت کے جن کو امہات القواعد کہا جاتا ہے.
ٹھیک,
پانچ قاعدے ہیں,
یعنی مدر اصول ہیں.
مدر اصول ہیں, جیسے ایک قاعدہ ہے الیقین لا یزول بالشک, یقین ہے تو شک سے وہ زائل نہیں ہو سکتا.
صحیح, جس چیز کا یقین ہے وہ شک سے زائل
نہیں ہو سکتا.
ٹھیک ہے,
اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ تہائی شریعت اس قاعدے کے گرد گھومتی ہے.
تہائی,
ون تھرڈ شریعت کے مسائل اس قاعدے کے تحت گھومتی ہے.
ٹھیک ہے,
یعنی پانچ قواعد اتنے عظیم قواعد ہیں.
صحیح,
اس میں سے ایک قاعدہ ہے لا ضرر ولا ضرار, کہ نقصان جو پہنچانے کی چیزیں ہیں ان سے دور رہا جائے گا.
ٹھیک,
تو آج بھی آپ دیکھ لیں کہ جو حکومت کے جو اقدامات ہیں
جی,
گیدرنگ کو ختم کرنے کے اقدامات, یہ حفظ ما تقدم ہے.
ٹھیک ہے,
کہ وہ جو کہتے ہیں کہ بھئی پرہیز علاج سے بہتر ہے.
ٹھیک,
یہ اس کی روشنی میں ہے.
ٹھیک,
یعنی سد ذرائع کے طور پر ہے یہ.
ٹھیک,
ایک جو نقصان لوگوں کو پہنچ سکتا ہے وہ پہنچے جب جا کے تدابیر کی جائیں اس سے پہلے تدابیر کر لی جائیں؟
سر اگرچہ اس میں تھوڑی سی تکلیف ہو رہی ہو یعنی وقتی طور پہ تو پریشانی تو ہے ہی نا اس سے
جی ہاں،
تو وہ برداشت کر لی جائے اس سے پہلے کہ کوئی عظیم پریشانی آ جائے.
جی ہاں، تو یہ اسی کے گرد گھومتی ہیں.
ٹھیک،
تو یہاں بھی یہ دیکھا جائے گا کہ اس جانور کے اندر زرڑ کے کیا معاملات ہیں.
ٹھیک،
اتنا نقصان دہ ہو چکا ہے.
ٹھیک،
تو اس کے بعد بھی کوئی بات،
اور یہ ماہرین بتائیں گے کہ وہ اس کی کیفیت کیا ہے اور پھر ہی حکم شریعت اس کا بیان کیا جائے گا. اگلی کال دیجیے.
مفتی صاحب، یہ سوال اب کرنا تھا کہ بعض مساجد کے اندر قاری صاحبان جب بچوں کو پڑھاتے ہیں نا، تو بعض اوقات بچے جو چھٹی کرتے ہیں تو جرمانے کے طور پر بچوں سے پھر 20 روپیہ یومیہ پر ڈے جو ہے نا وہ لیتے ہیں، تو اس طرح یہ لینا یہ کس طرح مطلب جائز ہے یا نہیں؟
جی آپ کے سوال کو جرنلائز کر لیتے ہیں. اسے بعض اسکولز میں بھی ایسا ہوتا ہے، ٹیوشن سینٹرز میں بھی ایسا ہوتا ہے، یعنی جہاں پہ بھی تعلیم و تعلم کا سلسلہ ہے، ایجوکیشنل میٹر ہے، وہاں پہ اگر طالب علم اسٹوڈنٹ چھٹی کرے، بعض جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ پھر اسے فائن کرتے ہیں.
دیکھیے، غلطیاں تو بہت سارے افراد کرتے ہیں، لیکن جو لوگ دیندار کہلاتے ہیں اور مذہبی پیشوائی کا فریضہ بھی انجام دیتے ہیں، وہ اگر غلطیاں کریں تو پھر زیادہ افسوس ہوتا ہے.
ٹھیک،
نارملی کیا ہوتا ہے کہ ایک شخص حفظ قرآن کرتا ہے یا وہ تجویز پڑھتا ہے اور پڑھانے بیٹھ جاتا ہے.
ٹھیک ہے،
تو وہ دین کے بنیادی مسائل کو نہیں جان رہا ہوتا. اس کی اپنی ذمہ داری بھی ہے کہ دین کے جو بنیادی مسائل ہیں ان کو جانے، اس کے متعلق کیا چیز فرض ہے، پوری جنا علوم اور فنون پڑھ لیے، اور جو چیزیں آپ کے متعلق ہیں وہ آپ نہیں جان رہے.
ٹھیک،
یہ تو اعلیٰ درجے کی غلطی ہے نا.
صحیح،
تو ان قاری صاحبان کو سمجھایا جائے کہ بھائی جو مسائل کتب میں لکھے ہوئے ہیں فقہ حنفی کے جو احکامات ہیں، اس کی روشنی میں مالی جرمانہ لینا جائز نہیں ہے. تو مالی جرمانہ ہی کی یہ صورت ہے کہ آپ جو چھٹی کرنے پر پیسوں کی وصولی کرتے ہیں، تو یہ تو قطن جائز نہیں ہے. اب یہ کام قاری صاحب کریں یا اسکول کریں یا ٹیوشن کریں، سب کے لیے ایک ہی حکم ہے. بعض اسکول والوں نے اس کا متبادل یہ نکالا ہے، اصل میں ہماری ذمہ داری ہے ریڈ باؤنڈری سے بچنا.
ٹھیک ہے،
آپ کسی روڈ پر جانا چاہتے ہیں، وہاں آپ کو جلدی یہ سگنل توڑ کر جائیں گے آپ، یہ جرم ہے.
ٹھیک ہے،
آپ متبادل روڈ کا انتخاب کرتے ہیں، وہاں سنگل فری روڈ ہے، وہ سنگل ہی نہیں آئے گا.
ٹھیک،
تو آپ آرام سے چلے گئے تیز رفتاری کے ساتھ. تو آپ نے وے چینج کیا خلاف ورزی سے بچنے کے لیے.
جی،
مطلب یہ نہیں ہے کہ صحیح اور غلط دونوں ایک جیسے ہو گئے، بلکہ جب آپ کسی ٹریک پر آتے ہیں، ایک ٹریک پر اسپیڈ الگ ہوتی ہے، دوسرے ٹریک پر اسپیڈ الگ ہوتی ہے.
ایک ہی روڈ پہ اگر ہم دیکھیں تو وہ جو لائنز ہوتی ہیں ان کی اسپیڈ بھی الگ الگ
ہوتی ہے. ایسا ہی معاملہ ہے یہاں. تو ہمارے یہاں تو لوگوں کو پتا ہی نہیں ہے کہ پیلی پٹی کا مطلب کیا ہوتا ہے.
ٹھیک ہے،
ٹھیک ہے، شاید آپ 100 میں سے 99 لوگوں سے پوچھ لیں، آپ ان کو نہیں پتا ہوگا. اور ہمارے یہاں پیلی پٹیاں والے روڈ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، بس ایک لگا دی جاتی ہے ہلکی سی پیلی پٹی،
کہیں کہیں دیکھنے میں آ جائے.
ورنہ تو بیرون ملک کے اندر پورے ایک گاڑی کے گزرنے کی جگہ پر پیلی پٹی ہوتی ہے.
جی،
پوری ایک گاڑی گزر سکتی ہے اور میلوں میل تک چل رہی ہوتی ہے. یہ پٹی صرف ایمبولینس اور گورنمنٹ کی جو سروسز ہیں، فائر بریگیڈ ہو گئی، پولیس ہو گئی،
ایمرجنسی سروس،
اس کے لیے ہوتی ہے کہ بھی روڈ اس کے لیے خالی رکھنا ہے.
ٹھیک ہے،
مستقل یہ پٹی چل رہی ہوتی ہے.
جی،
اب بتائیں اسی روڈ پہ اس پٹے پہ کوئی آ جائے تو چلان ہو جائے گا اس کا.
ٹھیک،
تو ایک روڈ پر بھی یہ مسائل ہیں. تو بات یہ تھی کہ اس کا متبادل طریقہ یہ نکالا ہے کہ بھائی فیس ہے 2000 روپے.
ٹھیک ہے،
اور جو 10 تاریخ تک جمع کروا دے گا اس کو جو ہے وہ 300 روپے کی چھوٹ ملے گی.
ٹھیک ہے،
چھوٹ دینا تو درست ہے نا.
ٹھیک ہے، ڈسکاؤنٹ کر رہے ہیں.
ڈسکاؤنٹ کر رہے ہیں،
صحیح ہے.
تو یہ ایک ایسا طریقہ ہے کہ جس سے ایک غلطی سے بچا جا رہا ہے.
ٹھیک ہے، اور جب جائز بھی ہے، یہ
جائز بھی ہے.
ٹھیک ہے جی، آپ نے سلسلہ دیکھا احکام تجارت مدنی چینل، دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
رزق حلال دے ہمیں، برکت دے، حفاظت کونین میں نفع ہو عطا، ایسی تجارت